حضرت زبیر نے ماں کی خدمت میں پہنچ کر گزارش کی، اے میری ماں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ واپس جائیں۔ میں کیوں واپس جاؤں؟ میں نے سن لیا ہے کہ دشمنوں نے میرے بھائی کی لاش کو قتل و برید کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں اس پر یہ گزری ہے اور اللہ ہی کی خاطر ہم نے اس انجام کو قبول کیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا نے چاہا تو میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت زبیر نے واپس آ کر آن حضرت کو بتایا کہ بی بی صفیہ نے آپ کی بات کا کیا جواب دیا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا، ان کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اور بی بی صفیہ نے بھائی کی لاش پر جا کر اس پر نظر کی، کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ پھر وہ اپنی بہن امیمہ کے بیٹے عبداللہ ابن جہش کی لاش پر گئیں اور بھانجے کی مغفرت کی دعا کی۔ اتنے میں بی بی فاطمہ بھی آن پہنچیں۔ بی بی صفیہ اور بی بی فاطمہ نے مل کر اپنے شہیدوں کے لیے گریہ کیا۔ انہیں روتا دیکھ کر آن حضرت بھی روئے، اور اس گریے کے بعد آن حضرت کو ایک تسکین ہو گئی۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنے بزرگ باپ کے زخموں کو دھویا، صاف کیا اور پٹی باندھی۔ اتنے میں دیکھا کہ عبداللہ کی بہن چلی آ رہی ہیں۔ ان کا غم دوہرا تہرا غم تھا، ایک تو ان کی مانگ اجڑ گئی تھی کہ حضرت مصعب شہید ہو چکے تھے، اس پر بھائی اور چچا کی موت کے داغ۔ آن حضرت نے ہدایت کی کہ سب شہدا کے لاشیں اٹھا کر حضرت حمزہ کے لاشے کے برابر رکھ دیے جائیں اور قبریں کھودی جائیں۔ حضرت حمزہ کے جسم اتھر کو ایک لبادے میں لپیٹا گیا۔ آن حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ نے باری باری ہر شہید کی نماز جنازہ پڑھائی، کل ملا کر 72 نمازیں پڑھائیں۔ جب سب دفن ہو چکے تب آن حضرت نے اپنا گھوڑا طلب کیا، اس پر سوار ہوئے۔ آج صبح سویرے جس راہ آئے تھے اس راہ واپس ہونے لگے۔ جب میدان احد سے آگے نکل آئے تب آپ نے رفقا کو ہدایت کی کہ صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ سب رفقا مکہ کی طرف منہ کر کے ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے پیچھے عورتوں کی صف تھی کہ تعداد میں کل 14 تھیں۔ تب آپ نے حمد باری تعالیٰ کی اور دعا مانگی کہ اے پاک پروردگار، میں تجھ سے تیری رحمت کا، تیرے رحم کا، تیرے کرم کا، تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس آسودگی کا طلبگار ہوں جو جاویداں ہے اور جس کو زوال نہیں ہے۔ اور اے میرے مولا، میں تیری پناہ کا طالب ہوں اس دن کے لیے جس دن خوف کا ڈیرا ہو، اور فراوانی کا طالب ہوں اس دن کے لیے جب ناداری کا عالم ہو۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مدینے کی گلیوں میں سائے لمبے ہو رہے تھے۔ لشکر اسلام شہر میں داخل ہوا اور سیدھا مسجد میں پہنچا، مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز مغرب کے بعد آن حضرت نے آرام کیا اور نیند ایسی گہری آئی کہ نماز عشاء کے لیے بلال کی آواز بھی انہیں نہ جگا سکی۔ دیر بعد اپنے طور پر جاگے اور گھر ہی میں نماز ادا کی۔ انصار میں سے مختلف اصحاب نے رات بھر مسجد کے در پر بیٹھ کر پہرا دیا، اور صبح جب نماز ہو چکی تو آن حضرت نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، اعلان کرو کہ دشمن کا تعاقب کیا جائے گا، مگر میرے ہمراہ صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے کل کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ ادھر حضرت بلال با آواز بلند یہ اعلان کر رہے تھے، اور ادھر میدان جنگ سے پلٹنے والے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ ایسے تو کم ہی تھے جو زخمی نہیں ہوئے تھے، زیادہ وہ لوگ تھے جنہیں کاری زخم آئے تھے۔ مگر یہ اعلان سنتے ہی وہ اپنی ساری تکلیف بھول گئے، جلدی جلدی کمریں کس کر کھڑے ہو گئے۔ لشکر اسلام دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ مدینہ سے 8 میل نکل کر اس نے پہلا پڑاؤ کیا۔ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر رواحہ کے مقام پر دشمن کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ آن حضرت کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے رفیقوں کو ہدایت کی کہ ایک جگہ اکٹھے مت ہو، پھیل جاؤ، اور جتنا ایندھن جمع کر سکتے ہو جمع کرو۔ ہر غازی اپنے لیے ایندھن کی ڈھیری الگ لگائے۔ اس ہدایت کے مطابق رفقا نے سورج کے غروب ہوتے ہوتے 500 الاؤ تیار کر لیے تھے۔ جب رات ہوئی تو یہ الاؤ روشن کیے گئے۔ جب ابو سفیان اور اس کے لشکریوں نے دور سے یہ دیکھا کہ الاؤ روشن ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ کوئی بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا ہے۔ اس سے ان پر ہیبت چھا گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو سورما مدینے پر دھاوا بولنے پر اصرار کر رہے تھے، اب وہ زور دینے لگے کہ مکہ کے لیے جلدی کوچ کرنا چاہیے۔ اور واقعی پھر انہوں نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور مکہ کی سمت کوچ شروع کر دیا۔ مگر ابو سفیان نے چلتے چلتے چند ناقہ سواروں کے ذریعے کہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، آن حضرت کو پیغام بھجوایا کہ ہم پھر آئیں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ آن حضرت نے اس نواح میں 3 دن پڑاؤ کیا، چوتھے دن شاد کام واپس آئے۔ آپ کے اس جرت مندانہ اقدام سے احد کی شکست کی کسی قدر تلافی ضرور ہوئی، مگر یہودیوں اور منافقوں کی طرف سے تان و تشنیع کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ جاری رہا۔ خیر، 2-2.5 مہینے تک امن و امان رہا، مگر امن کے دن تھوڑے تھے۔ خبر ملی کہ بنی اسد مدینے پر دھاوا بولنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اگرچہ بنی اسد کے کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے مگر اس نجدی قبیلے کے زیادہ لوگ ابھی تک اہل قریش کی رفاقت کا دم بھرتے تھے۔ جنگ احد کے حالات سے انہوں نے شہ پکڑی اور مدینے پر دھاوا بولنے کے منصوبے بنانے لگے۔ آن حضرت نے طے کیا کہ اس مرحلے پر طاقت کے مظاہرے کی ضرورت ہے، سو آپ نے 150 مسلح آدمی ابو سلمہ کی قیادت میں وسطی صحرا کے شمال کی سمت روانہ کیے، اس ہدایت کے ساتھ کہ ان کی چھاؤنی پر اچانک جا پڑو۔ مہم کامیاب رہی، خونریزی برائے نام ہوئی، بدو پسپا ہوئے، مسلمان بھاری مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ مہم کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جنگ احد سے مسلمانوں کی طاقت گھٹی نہیں ہے، اور یہ مقصد پورا ہو گیا۔ مگر انہی دنوں حملے کے ایک اور منصوبے کا پتہ چلا کہ فتنے کی جڑ ایک شخص خالد حزلی ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن انیس کو اس شخص سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ ابن انیس نے وہاں جا کر اس شخص کا کام تمام کیا اور بخیر و عافیت واپس آئے۔ اب مدینہ پر حملے کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے، مگر حزلی قبیلے والے اپنے آدمی کا انتقام لینے پر تلے ہوئے تھے۔ انتقام کا موقع ان کے لیے اس طرح فراہم ہوا کہ 6 مسلمان مکہ کے نواح میں آباد ایک بستی کی سمت اس غرض سے روانہ ہوئے کہ وہاں نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی مذہبی تربیت کی جائے۔ رجی کے مقام پر حزلی قبیلے والوں نے انہیں جا لیا، 3 مسلمان شہید ہوئے، 3 مسلمانوں کو اسیر بنا لیا گیا، اس میں عاصم اوسی بھی تھے جو قید سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے جنگ احد میں قریش کے 2 علمبرداروں کا کام تمام کیا تھا، اور ان علمبرداروں کی ماں نے قسم کھائی تھی کہ میں عاصم کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی۔ حزلی قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ کھوپڑی اس عورت کو قیمتاً دے دی جائے، مگر ہوا یہ کہ مکھیوں کا ایک دل ایک سمت سے نمودار ہوا اور لاش کے ارد گرد بھنبھنانے لگا۔ پورے دن یہی صورت رہی، سو دشمن اس لاش تک نہیں پہنچ سکے۔ رات کو ایک سیلاب آیا اور لاش کو بہا کر لے گیا، سو اس عورت کی قسم پوری نہ ہو سکی۔ دوسرے 2 اسیر خبیب اوسی اور زید خزرجی تھے، انہیں اہل قریش کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ ان کے خریداروں نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں اور کہا کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے، مگر دونوں میں سے ایک نے بھی یہ شرط منظور نہ کی۔ انہوں نے بس ایک خواہش کی کہ قتل ہونے سے پہلے انہیں نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ یہ مہلت انہیں بہرحال مل گئی، اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت زید کے سامنے بھی یہ شرط رکھی گئی کہ اسلام سے توبہ کر لو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، انہوں نے بھی یہ شرط منظور نہیں کی اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کی بیوہ زینب بنت خزیمہ قبیلہ بنی عامر سے تعلق رکھتی تھیں، اس قبیلے کا بوڑھا سردار ابو برہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آن حضرت نے اسے قبول اسلام کی دعوت دی تو اس نے آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ اپنے چند اصحاب کو ہمارے قبیلے میں بھیجئے کہ وہ قبیلے والوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ اس نے یہ ضمانت دی کہ ان اصحاب کی پوری طرح حفاظت کی جائے گی۔ آن حضرت نے 40 اصحاب کو منذر ابن عمر خزرجی کی قیادت میں اس نیک کام کے لیے روانہ کیا، مگر ابو برہ کی سرداری کو اس کے بھتیجے نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس نے چچا کی ضد میں ایک مسلمان کو کہ پہلے پہنچنے والوں میں سے تھا قتل کر ڈالا۔ اہل قبیلہ کو اکسایا کہ ان سب مہمانوں کو جو تبلیغ اسلام کے لیے آئے ہیں قتل کر ڈالو۔ جب قبیلے والوں نے اس کا کہنا نہ مانا تو اس نے بنی سلیم سے امداد چاہی۔ اس قبیلے نے فوراً کمک بھیجی، اس گروہ نے مسلمانوں پر بے خبری میں حملہ کیا اور 2 کے سوا سب کو شہید کر ڈالا۔ 2 مسلمان اپنے اونٹوں کو چرانے بستی سے باہر گئے ہوئے تھے، واپس آ کر انہوں نے اپنے رفقا کو خون میں لت پت دیکھا تو ان کی غیرت نے جوش مارا، وہ مخالفوں پر ٹوٹ پڑے۔ مخالفوں نے بالآخر انہیں گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا۔ ان میں ایک حارث تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے منظر ابن عمر کی لاش پر لے چلو اور مجھے ہتھیار دو کہ میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں شرطیں منظور کی گئیں۔ حارث بنی سلیم کے رسالے کے دو افراد کو پہلے قتل کر چکے تھے، دو کو اب موت کے گھاٹ اتارا، لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ دوسرے مسلمان عمر کو انہوں نے رہا کر دیا۔ بنی سلیم کے ان لوگوں نے مسلمانوں کو شہید تو کر دیا، مگر اس کا ان پر عجب اثر ہوا، وہ ان مسلمانوں کی سچائی کے اور اسلام کی حقانیت کے قائل ہوتے چلے گئے۔ عمر کو انہوں نے یہ کہہ کر رہا کیا کہ بھائی، ہم تو بنی عامر کے بھرے میں آ کر اس فعل کے مرتکب ہوئے، اور عمر نے جاتے جاتے بنی عامر کے دو آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر قسمت کی بات وہ دونوں وہ تھے جو ابو برہ کے وفاداروں میں شامل تھے اور مسلمانوں کی حفاظت کے قائل تھے۔ آ حضرت کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے طے کیا کہ ان کا خوبہا ادا ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ خوبہا کے معاملے میں بیچ میں کسے ڈالا جائے۔ تب دھیان بنی نزیر کا آیا کہ اس یہودی قبیلے کا بنی عامر سے دوستی کا معاہدہ چلا آتا تھا۔ آ حضرت اپنے برگزیدہ اصحاب کو ہمراہ لے کر ان کے پاس پہنچے اور مدعا بیان کیا۔ یہودیوں نے خوبہا کے سلسلے میں واسطہ بننا منظور کیا اور آ حضرت کی بہت مدارات کی، گزارش کی کہ چندے قیام کیجئے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائی۔ آ حضرت نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ اسی دوران میں چند یہودی وہاں سے چپکے سے سرک گئے، ان میں ان کا ایک سردار ہئی بھی تھا۔ بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ وہ دعوت کا انتظام کرنے جا رہے ہیں، مگر نیت کچھ اور تھی۔ تب جبریل امین نازل ہوئے اور آ حضرت سے کہا کہ یہودی آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، آپ فوراً مدینہ لوٹ جائیے۔ آ حضرت نے غیبی اشارے کو جانا اور اٹھ کھڑے ہوئے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ میزبانوں کی مت ماری گئی، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ آ حضرت کس مقصد سے وہاں سے اٹھے ہیں۔ ساتھ میں آنے والے اصحاب بھی آپ کے ارادے کو نہ سمجھ پائے۔ دیر تک جب آ حضرت واپس نہ آئے تو اصحاب نے میزبانوں سے رخصت لی اور مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ واپس آنے کے بعد اصحاب آ حضرت کی خدمت میں پہنچے، تب آ حضرت نے ان سے احوال واقعی بیان کیا۔ اسی گھڑی محمد ابن مسلم کو بنی نزیر کی طرف بھیجا اور اس واسطے سے انہیں خبردار کیا کہ چونکہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی سو تم معاہدہ شکنی کے مرتکب ہوئے، سو اب تمہیں چاہیے کہ 10 دن کے اندر اندر اس علاقے سے نکل جاؤ۔ 10 دن کے بعد تم میں سے جو شخص یہاں نظر آئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس انتباہ سے بنی نزیر کے حلقوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ انہوں نے تو بوریا بستر باندھ لیا تھا، مگر ابن ابئی نے انہیں پیغام بھیجا کہ ڈٹے رہو، میں تمہاری کمک پر ہوں۔ اس کے بعد تو وہ شیر ہو گئے، کہلا بھیجا کہ ہم اپنا ٹھکانہ نہیں چھوڑیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ ہاں حضرت نے یہ جواب سن کر با آواز بلند فرمایا اللہ اکبر، اور ارد گرد بیٹھے اصحاب سے فرمایا کہ یہودیوں کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہے۔ ہاں حضرت نے لشکر کو آراستہ کیا، علم برداری کا فریضہ حضرت علی کو سونپا اور کوچ کا حکم دیا۔ عصر کی نماز آپ نے یہودیوں کے علاقے میں پہنچ کر ایک احاطے میں جسے وہ خالی کر گئے تھے ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے دشمن کے قلعوں کی طرف پیش قدمی کی۔ قلعوں کی فصیلوں پر تیر انداز اور فلاخن انداز تعینات تھے، ساتھ میں انہوں نے بڑے بڑے پتھر بھی رکھ چھوڑے تھے کہ اگر حملہ آور دیواروں تک آ جائیں تو ان پر یہ پتھر لڑکا دیے جائیں۔ دونوں طرف سے تیر چلنے شروع ہوئے، شام پڑے تک تیر چلتے رہے۔ ادھر یہودی حیران تھے کہ مسلمانوں نے حملہ کرنے میں کتنی پھرتی دکھائی ہے، مگر مطمئن تھے کہ رات بیچ میں ہے، اس کے بعد تو ابن ابئی کی طرف سے کمک پہنچ ہی جائے گی اور بنی قریظہ کی طرف سے بھی امداد آ جائے گی۔ پھر 2-3 دن میں بنی غطفان کے بھی جیال آن پہنچیں گے۔ ادھر وہ یہ خیالی پلاؤ پکا رہے تھے، ادھر مدینہ سے دلیران صف شکن قطار اندر قطار چلے آ رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے وقت تک اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہو چکا تھا کہ ان قلعوں کی آسانی سے ناکہ بندی کر سکتا تھا۔ ہاں حضرت نے لشکر کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، پھر آپ نے لشکر کی کمان حضرت علی کے سپرد کی اور خود مدینہ روانہ ہو گئے۔ رات آپ نے مدینہ میں جا کر بسر کی، صبح سویرے پھر تشریف لے آئے۔ بنی نزیر نے کمک کا کس بے چینی سے انتظار کیا، دن گزرتے گئے اور کمک نہیں آئی۔ ابن ابی اب پھر کرنی کاٹ گیا، بنی غطفان نے چپ ساتھ لی، بنی قریظہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے رسول خدا سے جو معاہدہ کیا ہے اسے توڑنے سے معذور ہیں۔ اس سے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر آن حضرت نے 10-12 دن تک انتظار کیا کہ یہودی راہ پر آ جائیں، جب وہ راہ پر نہ آئے تو آپ نے فصیلوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم جاری کیا۔ اس سے یہودیوں میں کھلبلی پڑ گئی، یہ درخت ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھے۔ ابھی چند ہی درخت کٹے تھے کہ یہودیوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہائی نے پیغام بھیجوایا کہ ہم یثرب سے نقل وطن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تب آن حضرت نے حکم دیا کہ آپ صرف اتنا مال و متاع لے کر جا سکتے ہیں جتنا آپ کے اونٹوں پر لد سکے، لیکن ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہائی کو یہ شرط ماننے میں تامل تھا، لیکن اب اس کے قبیلے والے اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے، سو اس نے توان و کرہن تجویز منظور کی۔ یہودیوں کا قافلہ اپنے قلعوں سے برآمد ہوا اور مدینہ سے ہوتا ہوا گزرا۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار مدینہ کی آباد گلیوں سے گزر رہی تھی، اور ہر اونٹ قیمتی ساز و سامان سے لدا پھندا تھا۔ ان کی پشت پر شاندار حوضے آراستہ تھے، حوضوں کے پردے اٹھے ہوئے تھے، اور یہودی عورتیں زرق برق پوشاکوں میں ملبوس ہیرے جواہرات سے جڑے زیورات پہنے وہاں سے گزر رہی تھیں۔ یہ سن 626 عیسوی کے ابتدائی ایام تھے۔ بی بی فاطمہ کے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ آن حضرت نے پہلے نواسے کا نام حسن رکھا تھا، اس ننھے نواسے کا نام حسین رکھا۔ بدر میں دوسری مارکہ آرائی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ میدان احد سے رخصت ہوتے ہوئے ابو سفیان نے چیلنج کیا تھا کہ اگلے برس بدر میں ملاقات ہوگی، اور آن حضرت نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا، سو اب وہ وقت قریب آن پہنچا تھا۔ لیکن اسی برس ایسا ہوا کہ بارش کی ایک بوند نہ پڑی۔ ابو سفیان نے سوچا کہ راہ میں گھوڑوں اور اونٹوں کو کہیں چارہ میسر نہیں آئے گا، ان کی ضرورت کے مطابق سارا چارہ لے کر چلنا پڑے گا۔ ادھر قریش کے ذخیروں کی حالت ابتر تھی۔ ابو سفیان نے سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ رسول اللہ بدر کے لیے روانہ ہی نہ ہوں، اس طرح بات رہ جائے گی ورنہ قریش کی بہت کرکری ہوگی۔ ایک شخص نام کہ بنی اشجع میں سے تھا، طے کیا کہ اگر تو مدینہ جا کر رسول اللہ کو کسی طرح باتوں میں لا کر بدر کی طرف کوچ کرنے سے روک دے تو میں تجھے 20 اونٹ انعام دوں گا۔ نام نے یہ پیشکش قبول کی، مدینہ پہنچا اور مہاجر و انصار کے حلقوں میں الگ اور منافقوں اور یہودیوں کے حلقوں میں الگ چرچا کیا کہ اہل مکہ نے اب کے زبردست تیاری کی ہے، اگر مارکہ پڑا تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ اس پروپیگنڈے نے بہت اثر کیا۔ بہت سے مسلمان یہ سوچتے اور کہتے نظر آئے کہ بدر کی سمت کوچ کرنے سے احتراز کیا جائے۔ آن حضرت نے یہ رنگ دیکھا تو اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کوچ کے حق میں تھے، کہا کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور آن حضرت نے فرمایا میں ضرور جاؤں گا، بے شک اکیلا ہی جانا پڑے۔ آن حضرت کے اس عزم سے نام کی ساری مہم پر پانی پھر گیا، جو 20 اونٹ اسے ملنے تھے وہ ان سے محروم ہو گیا۔ آن حضرت بدر کی طرف اس شان سے روانہ ہوئے کہ 1500 غازی اونٹوں پر سوار تھے، 10 گھڑ سوار تھے، ان میں سے کتنوں نے اشیاء فروخت بھی ساتھ رکھ لی تھیں کہ جب ادھر جا ہی رہے ہیں تو بدر کے میلے میں کچھ خرید و فروخت بھی کر لیں گے۔ ادھر ابو سفیان نے اہل قریش سے کہا کہ چلو تھوڑی دور چل کر واپس آئے جاتے ہیں، ایک رات باہر گزاریں گے اور آ جائیں گے، ہم اس طرح سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم تو مقابلے کے لیے چل پڑے تھے مگر محمد ہی گھر سے نہ نکلے تو ہم واپس آ گئے۔ مگر آن حضرت بدر پہنچے اور وہاں لگے ہوئے میلے میں 8 دن گزارے۔ قریب و دور سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ کو دیکھا، پھر دور دور یہ خبر گئی کہ اہل قریش نے مسلمانوں کو بدر میں مقابلے کے لیے للکارا، مگر مسلمان تو میدان میں پہنچے، قریش کنی کاٹ گئے، پورے عرب میں قریش کی بدنامی ہو گئی۔ ابو سفیان نے شرمندگی کو دھونے کے لیے اب زور شور سے جنگ کی تیاریاں کی۔ بدر سے واپس آئے ہوئے آن حضرت کو 1 مہینہ ہوا تھا کہ خبر ملی کہ بنی غطفان کے کچھ لوگ مدینہ پر دھاوا بولنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ آپ 400 غازیوں کو ہمراہ لے کر صحرائے نجد کی طرف روانہ ہوئے، دشمن آپ کی آمد کی خبر سن کر 9:11 ہو گیا اور بیان کیا جابر ابن عبداللہ نے کہ واپسی میں ایک مقام پر ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے کسی چڑیے کا ایک بچہ پکڑ لیا، وہ بچے کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھے تھے کہ چڑیا اڑ کر آئی اور اس کے پاس آ کر پٹخنی کھائی اور تڑپنے لگی۔ ہم سب حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے، تب آن حضرت نے فرمایا کہ اے رفیقو، تم اس چڑیا کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، حیرانی کی اس میں کیا بات ہے؟ تم نے اس کا بچہ پکڑ لیا ہے، وہ غریب رحم کی طالب ہے، اور قسم ہے اس خدا کی جس نے ہمیں پیدا کیا، جتنا اس چڑیا کو اپنے بچے کے لیے درد ہے اس سے بڑھ کر ہمارے خالق کو اپنے بندوں کے لیے درد ہے۔ اور یہ ارشاد فرما کر آپ نے صحابی سے کہا کہ جہاں سے تم اس بچے کو اٹھا کر لائے ہو وہیں لے جا کر رکھ دو۔ آن حضرت بخیر و خوبی مدینہ واپس آئے، ایک مہینہ گزرا ہوگا کہ آپ کو پھر ایک مہم درپیش ہوئی۔ 1000 کی تعداد میں غازیوں کو ساتھ لے کر آپ نے شمال کی طرف کوچ کیا اور 500 میل کا سفر کر کے دومت الجندل کے مقام پر پہنچے جو شام کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ یہاں بنی کلب کے کچھ لوگوں نے مدینہ سے آتے جاتے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے، آپ نے ان کی سرکوبی کی اور واپس آئے۔ اس مہم کا بڑا فائدہ ہوا، گرد و نواح کے قبائل کو پتہ چل گیا کہ اب وہ زمانہ گیا جب یثرب میں خانہ جنگی برپا رہتی تھی اور جس قبیلے کا جی چاہتا تھا اس کے قافلوں کو لوٹ لیتا تھا۔ اب اہل یثرب متحد ہو کر ایک طاقت بن چکے تھے، ان کے قافلوں اور ان کے علاقوں پر دست درازی اب آسان کام نہیں تھا۔ انہی دنوں حضرت سلمان فارسی آ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ان کا آقا سخت گیر ہے اور اتنا کام لیتا ہے کہ ان کے لیے مسلمانوں سے ربط و ضبط رکھنا اور اسلام کی خدمت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ آقا ایک یہودی تھا کہ بنی قریظہ سے تعلق رکھتا تھا، غلامی سے آزاد کرنے کی شرط اس نے یہ رکھی تھی کہ اسے 40 اونس سونا ادا کیا جائے اور کھجور کے 300 پودے اس کے لیے لگائے جائیں۔ آن حضرت نے اصحاب سے تعاون کی اپیل کی جنہوں نے پودوں کے لیے زمین کھود کر تیار کی اور خود آن حضرت نے سارے پودے لگائے۔ باقی رہا سونے کا معاملہ تو آن حضرت کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ایک ڈلی تھی جو کسی نے آپ کو نظر کی تھی، آپ نے وہ ڈلی حضرت سلمان کو بخش دی۔ حضرت سلمان نے عرض کیا کہ یہ سونا شاید اس مقدار میں نہیں ہے جتنی مقدار آقا نے طلب کی ہے۔ آن حضرت نے ڈلی لے کر اس پر اپنی مبارک زبان پھیری، فرمایا کہ اے سلمان لو، اب اس ڈلی سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی نے اس طرح غلامی سے رہائی پائی اور اللہ کے آزاد بندوں میں شامل ہو گئے۔ فی الحال کوئی جنگ درپیش نہیں تھی، امن کا زمانہ تھا، مدینہ میں امی جمی تھی، اور آن حضرت نے اپنے اور مسلمانوں کے لیے وقت کی تقسیم اس طرح کی تھی کہ شب و روز کے 24 گھنٹوں میں سے ایک تہائی وقت عبادت میں بسر کیا جائے، ایک تہائی کام کاج میں، اور ایک تہائی گھریلو مصروفیات میں۔ مؤخر الذکر تہائی وقت میں گھریلو مصروفیات ہی میں کھانے اور سونے کے اوقات بھی شامل تھے۔ دن کے اوقات میں چچی صفیہ اور صاحبزادیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتیں یا آپ خود ان کے آستانوں پر دستک دیتے، بی بی فاطمہ اپنے ننھے بیٹوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتیں۔ حسن اس وقت 1.5 برس کے سن میں تھے، حسین ابھی 8 ماہ کے تھے، اب ماشاء اللہ وہ چلنے لگے تھے۔ زینب اپنی بیٹی امامہ کو لے کر حاضر خدمت ہوتیں، یہ بچی بھی آ حضرت کو عزیز تھی۔ حضرت زید اور ام ایمن کے واسطے سے ان کا بیٹا اسامہ آپ کو بہت عزیز تھا۔ سہپہر کو آپ بالعموم حضرت ابو بکر کے آستانے پر جاتے اور ان سے امور مملکت پر تبادلہ خیال کرتے، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت زید سے بھی امور مملکت کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا۔ بنی نزیر کے یہودی مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا بسے تھے، مگر انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لیں گے۔ انہوں نے اپنی توقعات قریش سے وابستہ کر رکھی تھیں، قریش اہل اسلام سے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ 5واں سنہ ہجری تھا اور اس کے ابتدائی ایام تھے۔ خیبر سے حی اور چند دوسرے یہودی قائدین چلے اور مکہ پہنچے اور ابو سفیان سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ ابو سفیان اور دوسرے اکابر قریش انہیں کعبہ میں لے گئے، جہاں انہوں نے حلف اٹھایا کہ جب تک محمد اور ان کے رفقا کو نیست و نابود نہیں کر دیں گے دم نہیں لیں گے۔ یہودیوں نے صحرائے نجد کے بدوؤں کو جنہیں مدینہ سے شکایات تھیں آ حضرت کے خلاف اکسایا، بنی اسد کو انہوں نے آسانی سے شیشے میں اتار لیا، بنی غطفان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اس مہم میں ہمارا ساتھ دو گے تو خیبر میں کھجوروں کی جو فصل ہوتی ہے اس کا نصف تمہیں نظر کر دیں گے۔ بنی سلیم کے بہت سے آدمیوں کو بھی انہوں نے اپنی طرف کر لیا، ہاں بنی عامر ان کے بھرے میں نہیں آئے، انہوں نے آن حضرت سے جو معاہدہ کیا تھا اس پر قائم رہے۔ ادھر قریش نے اپنے حلیفوں کے تعاون سے 4,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا، ایک دو رسالے جنوب کے علاقوں کی طرف سے بھی پہنچنے والے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ یہ لشکر اسی مغربی ساحلی راستے سے مدینہ کی طرف کوچ کرے جس راستے سے احد کی جنگ کے موقع پر مدینہ پر چڑھائی کی گئی تھی، دوسرا لشکر مشرق کی طرف سے یعنی صحرائے نجد کی طرف سے مدینہ پر دھاوا بولے۔ یہ دونوں لشکر مل کر احد کے وقت کے لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر بن گئے تھے۔ اس وقت قریش کا لشکر 3,000 افراد پر مشتمل تھا۔ حساب یوں لگایا گیا تھا کہ جب مسلمان اس وقت 3,000 کے لشکر سے شکست کھا گئے تو اب 10,000 کے لشکر کے سامنے کیسے ٹھہر سکیں گے۔ اس وقت قریش کے لشکر میں 200 گھڑ سوار تھے، اب ان کی تعداد 300 تھی، اور اتنے ہی گھڑ سواروں کی کمک بنی غطفان کی طرف سے پہنچنے کی توقع تھی۔ قریش کے لشکر نے منصوبے کے عین مطابق مکہ سے کوچ شروع کیا۔ ادھر حضرت عباس کے اشارے پر بنی خزاع کے چند گھڑ سوار تیزی سے مدینہ کی طرف چلے۔ 4 دن کے بعد وہ منزل مقصود پر پہنچے، آ حضرت کو حملے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ درمیان میں بس ایک ہفتہ تھا، آ حضرت نے تمام مہاجر و انصار کو آنے والے وقت سے خبردار کیا، ان کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور احکام خداوندی کو بجا لاتے رہے تو فتح تمہاری ہے۔ پھر اصحاب کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ اس مجلس مشاورت میں حضرت سلمان فارسی نے ایک تجویز پیش کی، کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ایران میں جب گھڑ سواروں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو ارد گرد خندق کھودی جاتی ہے، سو میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں خندق کھود لینی چاہیے۔ سب اصحاب نے اس تجویز پر ساتھ کیا، مگر وقت بہت تھوڑا تھا، بہرحال اس تجویز پر فوراً عمل شروع ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی اس منصوبے کے خالق تھے، وہی یہ سمجھ سکتے تھے کہ خندق کتنی گہری اور کتنی چوڑی ہونی چاہیے۔ چونکہ وہ بنی قریظہ کے بیچ میں رہ چکے تھے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ خندق کھودنے کے سارے آلات ان کے پاس موجود ہیں۔ بنی قریظہ نے جو آن حضرت سے دوستی کا معاہدہ کیا تھا اس کا پاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارے آلات مسلمانوں کو فراہم کیے۔ انہوں نے ہی کھجور کے پتوں سے تیار کیے ہوئے وہ ٹوکرے فراہم کیے جو کھدی ہوئی مٹی ڈھونے میں کام آئے۔ آن حضرت نے مسلمانوں کے ہر گروہ کو الگ الگ فرائض سونپے، ان کے ساتھ خود بھی اس مشقت کے کام میں شریک ہو گئے۔ روز فجر کی نماز کے بعد سب مسلمان خندق کھودنے کے کام میں جت جاتے، شام پڑے گھروں کو واپس آتے۔ سب سے زیادہ مہارت کا مظاہرہ حضرت سلمان فارسی نے کیا۔ سب مسلمان اس انتھک محنتی آدمی کے قائل ہو گئے۔ مہاجر و انصار میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ سلمان ان میں سے کون سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مہاجروں نے انہیں مہاجر کہہ کر اپنے میں گردانا، انصار نے ان پر اپنا حق جتایا، آ حضرت نے قصہ یہ کہہ کر نمٹایا کہ سلمان بہرحال ہم میں سے ہیں۔ خندق کی کھدائی کے کام میں کچھ نوخیز بھی آن شامل ہوئے تھے جو بہت کم عمر تھے، انہیں تو گھروں کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن درمیانی عمر والے لڑکوں کو کام کرنے کی اجازت مل گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دشمن کے نمودار ہوتے ہی انہیں واپس اپنے گھروں کو جانا پڑے گا۔ ان میں اسامہ اور عبداللہ ابن عمر بھی تھے جنہیں خندق کے کام کے ساتھ ساتھ جنگ میں حصہ لینے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ آن حضرت خود صبح سے شام تک خندق کی کھدائی کے کاموں میں دوسرے اصحاب کے ساتھ لگے رہتے، سرخ لبادہ کمر کے گرد کس کر باندھا ہوا، سیاہ گیسو گرد میں اٹے ہوئے، اور آپ کام میں غرق، کبھی انصار کے ہمراہ، کبھی مہاجروں کے دوش بدوش، کبھی ہاتھ میں پھاوڑا ہے، کبھی سر پہ مٹی سے بھرا ٹوکرا ہے۔ خندق کی کھدائی میں کتنے ہی سخت مرحلے آئے۔ ایک مرحلہ اس وقت آیا جب باری باری سب نے زور لگایا مگر ایک چٹان نہ اکھڑی۔ تب آن حضرت کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا، آن حضرت اس مقام پر تشریف لائے اور خود اس چٹان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ کدال سے اس پر ضربیں لگائیں، پہلی ضرب پر چنگاری نکلی اور ایسی روشنی آئی جیسے بجلی چمکی ہو۔ یہ روشنی پورے شہر میں پھیل گئی اور جنوب کی پوری سمت اس سے منور ہو گئی۔ دوسری ضرب سے پھر ایسی ہی چنگاری نکلی، لیکن اس مرتبہ روشنی احد کی سمت میں اور اس سے پرے شمال تک پھیلتی نظر آئی۔ تیسری ضرب پر چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جو چنگاری نکلی اس سے مشرق کی سمت منور ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور آن حضرت سے استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ روشنی کیسی تھی اور تین مرتبہ تین مختلف سمتوں میں کیوں نظر آئی؟ آن حضرت نے فرمایا، اے سلمان، جب پہلی مرتبہ چنگاری نکلی تو میں نے اس کی روشنی میں یمن کے محلات کا نظارہ کیا، دوسری مرتبہ اس روشنی میں میں نے شام کے محلات کی دید کی، تیسری مرتبہ جب روشنی ہوئی تو مجھے کسرا کا سفید رنگ کا قصر دکھائی دیا۔ تو اے سلمان، پہلی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یمن کے دروازے کھول دیے، دوسری روشنی میں اس قادر مطلق نے مجھ پر شام اور مغرب کے دروازے کھولے، تیسری روشنی میں مجھ پر مشرق کے دروازے کیے گئے۔ خندق کی کھدائی سخت تھی، مشقت زیادہ تھی، مگر اس حساب سے غذا میسر نہیں تھی، اور ایک موقع پر جب حضرت جابر ایک چٹان سے زور کرتے ہوئے اس کے بیچ پھنس گئے تھے تو آن حضرت نے چٹان پر پانی چھڑکا اور دعا کی۔ اس کا عجیب اثر ہوا کہ چٹان نرم پڑ گئی اور حضرت جابر نکل آئے، اور اس ہنگام میں حضرت جابر کی نظر آن حضرت کے جسم اقدس پر گئی اور انہوں نے دیکھا کہ آن حضرت کا جسم بہت جھٹک گیا ہے۔ حضرت جابر نے یہ ذکر اپنی زوجہ سے کیا، اس نیک بخت نے کہا کہ ہمارے پاس لے دے کے ایک بھیڑ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں، اس سے کچھ دال دلیا کرتے ہیں اور اس مقدس ہستی کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں کہ کچھ وہ کھائیں اور نقاہت دور ہو۔ سو دوسرے دن وہ بھیڑ ذبح ہوئی، اس نیک بخت بیوی نے گوشت بھونا اور جو پیس کر اس کے آٹے سے روٹیاں بنائیں، اور ادھر جب شام ہوئی اور جابر خندق کی کھدائی سے فارغ ہو کر گھر چلے تو آن حضرت کو بھی رات کے کھانے پر مدعو کر لیا، اور یوں روایت کیا حضرت جابر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کو میری ہتھیلی پہ رکھا، اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں جکڑا اور منادی کرنے والے سے فرمایا کہ اعلان کر کے، اے مسلمانوں، جابر نے رسول اللہ کو کھانے پر مدعو کیا ہے، سو تم سب رسول کی معیت میں جابر کے گھر چلو اور کھانا تناول کرو۔ تب میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنی زوجہ کو جا کر بتایا کہ غضب ہو گیا، رسول اللہ تو پورے گروہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اس نیک بخت نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا، اچھا سب آ رہے ہیں تو شوق سے آئیں، رسول پر تو ہمارا حال روشن ہے۔ سو رسول اللہ تشریف لائے اور ان کی معیت میں خندق کھودنے والے آئے، ہم نے دسترخوان بچھایا اور جتنا کچھ پکایا تھا سب چن دیا۔ آن حضرت نے دعا پڑھی اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، آپ کے ساتھ 10 مسلمان تھے، انہوں نے بھی کھانا شروع کیا، سب نے سیر ہو کر کھایا۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد 10 کی ایک اور ٹولی آئی، انہوں نے بھی سیر ہو کر کھایا، پھر 10-10 کی ٹولیاں آتی چلی گئیں، ہر ٹولی نے سیر ہو کر کھایا، تانتا لگا رہا، یہاں تک کہ خندق کھودنے والے سب فارغ ہو گئے، سب کی سیری ہو گئی اور اس کے بعد بھی دسترخوان پر کھانا بچا رہا۔ بہرحال یہ دن جس طور بھی گزرے گزر گئے۔ خندق تیار تھی، ادھر خندق کھد کر تیار ہوئی، ادھر قریش کا لشکر آن دھمکا۔ وہ ابھی مدینہ سے دور تھا کہ آن حضرت اپنے 3000 رفقا کے ساتھ شہر سے نکلے اور خندق کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں مورچے جما لیے۔ قریش کے لشکر نے احد کے قریب چھاونی چھائی، مگر وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ اس نخلستانی علاقے کی ساری فصلیں کٹ چکی ہیں، اب ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کو چرنے کے لیے یہاں کچھ نہیں تھا، ساتھ جو چارہ لائے تھے اسی پر گزارا کرنا تھا، سو لازم آیا کہ جلدی کاروائی کر کے جنگ کو نمٹایا جائے۔ بنی غطفان اور دوسرے نجدی قبائل پر مشتمل لشکر بھی آن پہنچا تھا، ابھی تک وہ الگ ڈیرے ڈالے پڑا تھا، لیکن اب جب کہ فوری کاروائی کا فیصلہ ہوا تو یہ دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے۔ ابو سفیان سالار کارواں بنا، مگر مختلف قبیلوں کے دوسرے سردار بھی باری باری یہ فریضہ ادا کرتے تھے۔ گھڑ سواروں کی فوج پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی خالد اور اکرمہ کے کمان میں تھی۔ خیر، تو یہ مشترکہ لشکر زور شور کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، دور سے انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام کھلے میدان میں خیمہ زن ہے۔ آ حضرت کا سرخ رنگ کا خیمہ تو سب سے نمایاں تھا۔ دشمن کتنے خوش ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اس مختصر سے لشکر کو نرغے میں لینا اور تہس نہس کرنا تو بہت آسان ہوگا، مگر جب قریب آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیچ میں خندق ہے اور خندق کے اس پار یہاں سے وہاں تک تیر انداز سفارہ ہیں۔ ان کے گھوڑوں کے لیے اس خندق کو پھاندنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خندق نے دشمن کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سوچتے سوچتے ان کا دھیان بنی قریظہ کی طرف گیا، جن کے قلعے مدینہ میں جنوب مشرق کی سمت واقع تھے اور شہر میں داخل ہونے کی راہ کو مسدود کیے ہوئے تھے۔ سوچا گیا کہ اگر بنی قریظہ ان سے مل جائیں تو ان کے تعاون سے اس راستے سے شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ بنی نزیر کے سردار حی ابن اختب نے سفارتی فرائض انجام دینے کی پیشکش کی۔ اس نے ابو سفیان کو یقین دلایا کہ میں ان یہودیوں کو راہ پر لے آؤں گا۔ ابو سفیان نے فوراً اس کی پیشکش منظور کر لی۔ حی ابن اختب تیر کی طرح چلا اور کعب ابن سعد کے قلعے پر جا کر دستک دی۔ کعب ابن سعد بنی قریظہ کا سردار تھا اور اسی نے آن حضرت کے ساتھ معاہدہ طے کیا تھا۔ حی نے جب اپنا نام بتایا تو کعب ابن سعد نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اے کعب، خدا تجھے سمجھے، مجھے اندر تو آنے دے، دفع ہو جا یہاں سے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور معاہدے میں کیا طے پایا ہے یہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا۔ ارے کمبخت، میں تو تیرے لیے شوکت و حشمت کا مجدہ جاں فضا لے کر آیا ہوں، اور تو ہے کہ مجھے راہ نہیں دے رہا۔ اس طرح حی نے کعب کو بہت لالچ دیے، بہت منت سماجت کی، آخر میں کہا، اچھا تجھ پر میری دو روٹیاں بھاری ہیں، اچھا بچا لے اپنا کھانا، میں چلا۔ کعب کو یہ تانا کھا گیا۔ اس نے جھنجھلا کر دروازہ کھول دیا۔ بس پھر حی نے ایسی کھٹی مٹھی باتیں کیں اور کعب کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے پر بالآخر آمادہ ہو گیا۔ پھر اس نے بنی قریظہ کو اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ پہلے تو بنی قریظہ نے ہچر مچر کی، مگر جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ قریش ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے پنپنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ رضامند ہو گئے۔ بنی قریظہ کی معاہدہ شکنی کی خبر سارے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ آ حضرت کو جب یہ اطلاع ملی تو فرمایا، اللہ اکبر، اے مسلمانوں حوصلہ رکھو۔ اب طرح طرح کی افواہیں اڑنی شروع ہوئیں اور تشویشناک خبریں ملنی شروع ہوئیں۔ خبر ملی کہ حی کا منصوبہ یہ ہے کہ قریش اور بنی غطفان اپنے ایک ایک ہزار آدمی رات کے پردے میں بنی قریظہ کے قلعوں میں پہنچا دیں، اور وہاں سے وہ مدینے کے وسط میں دھاوا بولیں اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے لے آئیں۔ کتنی مرتبہ دن مقرر ہوا، رات کے اوقات کا تعین کیا گیا، مگر ہر مرتبہ کسی نہ کسی وجہ سے منصوبہ ملتوی ہو جاتا۔ یوں آفت کی گھڑی ٹلتی چلی گئی۔ بہرحال اب آن حضرت کو خندق کے مورچوں سے کچھ دستے ہٹانے پڑے۔ آپ نے حضرت زید کی کمان میں 300 گھڑ سوار دیے کہ دن اور رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کرو۔ خیر، خندق کے محاذ پر گھوڑوں کی تو ضرورت نہیں تھی، مگر سپاہیوں کی تو ضرورت تھی۔ 300 افراد کے چلے جانے سے خندق کے محاذ پر نفری کم ہو گئی۔ اب ہر غازی کو زیادہ لمبی ڈیوٹی دینی پڑتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور دشمن کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ خالد اور اکرمہ تاک میں تھے کہ خندق کا کوئی پہرے دار ذرا غفلت برتے اور وہ اس مقام سے گھوڑے کدا کر خندق کے اس پار پہنچ جائیں۔ آخر ایک دن موقع ان کے ہاتھ آ گیا۔ اکرمہ نے تاڑا کہ خندق ایک مقام پر زیادہ وسیع نہیں ہے اور وہاں پہرا بھی واجبی واجبی ہے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ دی اور خندق کے اس پار پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 3 اور گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ دی۔ گھوڑوں نے زقند بھری اور خندق کے پار جا پہنچے، لیکن چوتھے سوار کے پہنچتے پہنچتے حضرت علی چند رفقا کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچے اور دوسرے آنے والوں کا راستہ روک دیا۔ اب یہ 4 سوار خندق کے اس طرف تھے جنہیں دوسری طرف سے کوئی کمک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ان 4 سواروں میں سے ایک عمر ابن عبد ود تھا، جس نے للکارا کہ کون ہے جو تنہا میدان میں آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی اس سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ عمر نے انہیں سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، ایک چھوکرے کی جان لیتا ہوا میں کیا اچھا لگوں گا جا اپنی راہ لے۔ مگر حضرت علی مقابلے کے لیے تلے ہوئے تھے، تب عمر ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ چونکہ حضرت علی پیدل تھے اس لیے وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا، دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ اس زور کی مار کا آرائی ہوئی کہ چاروں طرف گرد اڑنے لگی، دونوں سورما گرد میں چھپ گئے۔ اچانک حضرت علی نے فتح کا نعرہ بلند کیا، تب پتہ چلا کہ عمر ابن عبد ود مارا گیا۔ قریش کی یہ مہم ناکام تو ضرور ہوئی، مگر اس سے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ خندق ناقابل عبور نہیں ہے۔ ادھر لشکر اسلام کو بھی اس کمزوری کا احساس ہو گیا، اب خندق پر پہرہ اور سخت ہو گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور دشمن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ لشکر اسلام کو 24 گھنٹے مستعد رہنا پڑتا تھا۔ آن حضرت نے سوچا کہ اس طرح تو مسلمان تھک جائیں گے، کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ لشکر قریش کی طاقت گھٹے اور دباؤ کم ہو۔ آپ کو بر وقت ایک خیال سوجھا، فوراً آپ نے اس پر عمل درآمد کیا۔ بنی غطفان کے چند سرداروں کو آپ نے خفیہ پیغام بھجوایا کہ اگر تم لوگ اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاؤ تو ہم تمہیں مدینہ کی کھجوروں کی فصل کا ایک تہائی نظر کریں گے۔ یہ سردار اس پر آمادہ ہو گئے تھے، مگر بنی اوس کے اکابر اس سودے پر خوش نہیں ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ یہ سمجھوتا احکام خداوندی کے تحت کر رہے ہیں یا ہماری خاطر؟ عزیزو، تمہاری خاطر، خدا کی قسم میں یہ سمجھوتا ہرگز نہ کرتا، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عرب تم پر ہر سمت سے حملہ آور ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان کا زور کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے۔ سعد نے، کہ اس وقت زخمی تھے، کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت جب ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خدائے بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت یہ بنی غطفان کے لوگ ہماری کھجوروں میں سے ایک کھجور بھی نہیں لے سکتے تھے۔ مہمان کے طور پر کھاتے یا تبادلے اجناس میں کچھ کھجوریں ان کے پاس پہنچ جاتی تو یہ الگ بات تھی، اور اب تو ہم مشرف و اسلام ہو چکے ہیں اور آپ ہمارے ہادی اور رہبر ہیں، اب ہم اپنی کھجوریں دینا کیسے گوارا کر لیں؟ خدا کی قسم، ہم انہیں اپنی کھجوریں نہیں چکھنے دیں گے، ہاں، انہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے۔ بنی اوس کے اس رد عمل نے اس معاہدے پر پانی پھیر دیا۔ بنی غطفان میں ہی ایک قبیلہ اشجا کا تھا، جس کا سرگروہ نام تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے ابو سفیان نے یہ سودا کیا تھا کہ تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو اتنا خوفزدہ کر دو کہ وہ بدر کے دوسرے معرکے کی ہمت ہی نہ کریں۔ مدینہ کے دوران یہ شخص اسلام سے متاثر ہو گیا تھا، سو بنی غطفان کے ہمراہ وہ اس جنگ میں شامل تو ہو گیا تھا، مگر اندر سے دو دلا ہو رہا تھا۔ یہاں جب اس نے اپنے سے 3 گنا لشکر کے مقابل مسلمانوں کے صبر و استقلال کو اور ہمت و جرت کو دیکھا، تو وہ اسلام کی حقانیت کا اور مسلمانوں کی سیرت و کردار کا اور زیادہ قائل ہو گیا۔ آخر وہ گھڑی آ گئی جب بقول خود اس کے قلب میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ وہ رات کے پردے میں چھپ چھپا کر شہر میں داخل ہوا اور آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھا اور پوچھا، اے نام، اپنے آنے کا سبب بیان کر۔ یا رسول اللہ، میں یہ اقرار کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیغام حق لے کر آئے ہیں، سو یا رسول اللہ، آپ فرمائیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ آپ جو حکم کریں گے میں بجا لاؤں گا، ہاں، ابھی میرے قبیلے والوں کو میرے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ آن حضرت نے فرمایا کہ اے نام، کوشش کر کے دشمنوں میں تفرقہ پیدا ہو جائے۔ نام وہاں سے اٹھا اور سیدھا بنی قریظہ کے پاس پہنچا۔ بنی قریظہ نے اسے اپنا دیرینہ رفیق جان کر بہت اس کی مدارات کی۔ نام نے کہا، اے دوستو، میں تمہیں ایک خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ جان لو کہ اگر قریش اور بنی غطفان مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، پھر تم مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہوگے، سو تمہارے ایک بہی خواہ کے طور پر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس اندھا دھند لڑائی میں اپنے آپ کو مت جھونکو۔ وقت آنے پر قریش کے سامنے یہ شرط رکھو کہ ہمیں یہ ضمانت دو کہ جب تک دشمن کا قلعہ قما نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم یہاں سے نہیں جاؤ گے، اور ضمانت کی شکل یہ ہوگی کہ تم اپنے چند اکابر ہمارے حوالے کر دو گے، پھر ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ بنی قریظہ تو پہلے ہی اندیشوں میں گرفتار تھے، نائم کی گفتگو نے ان کے اندیشوں کو بہت تقویت پہنچائی۔ انہوں نے فوراً یہ تجویز قبول کر لی اور یہ وعدہ بھی کر لیا کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ تم ہمارے پاس آئے تھے اور ہمیں یہ مشورہ دیا۔ یہاں سے نکل کر نائم ابو سفیان کے پاس پہنچا، اس سے اور اس کے رازداں سرداروں سے کہا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں نے یہ بات بتائی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے محمد سے اپنے فعل پر اظہار ندامت کیا ہے اور کہلا بھیجا ہے کہ ہم تمہاری خاطر قریش کے چند اکابر کو یرغمال بنا کر رکھیں گے اور تمہارے حوالے کر دیں گے، تم بے شک ان کے سر قلم کر دینا، پر ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، کیا اس سے ہماری معاہدہ شکنی کی تلافی ہو جائے گی؟ مسلمانوں کے پیغمبر نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی ہے۔ ابو سفیان اور دوسرے سردار یہ سن کر شک میں پڑ گئے، انہوں نے طے یہ کیا کہ فی الحال حی سے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور بنی قریظہ کو آزمایا جائے کہ آیا واقعی ان کی نیت میں خطور آ گیا ہے، سو انہوں نے انہیں پیغام بھجوایا کہ کل لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ایک ایک ہاتھ کر لیا جائے۔ بنی قریظہ کی طرف سے جواب آیا کہ کل تو سبت کا دن ہے، ہم اس مبارک دن جنگ نہیں لڑ سکتے، اور کل کے بعد کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے اطمینان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چند سردار بطور ضمانت ہماری طرف روانہ کر دیں، پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ جب قریش اور غطفانیوں کو یہ پیغام ملا تو انہیں بہت تیش آیا۔ ابو سفیان نے حی سے جا کر کہا کہ اے میرے رفیق، تو نے جو اپنے ہم قوموں کی طرف سے امداد کا یقین دلایا ہے وہ امداد کہاں ہے؟ اور پھر بنی قریظہ کی طرف سے جو جواب آیا تھا وہ اسے سنایا۔ حی ابن اختب اس پر بہت چکرایا۔ ابو سفیان نے غضبناک ہو کر کہا، اے حی، لات و منات کی قسم، تو نے ہم سے دغا کی ہے؟ ہرگز نہیں، حی نے اپنی صفائی پیش کی، قسم ہے توریت کی جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، میں نے کوئی دغا نہیں کی۔ حی نے بہت قسمیں کھائیں مگر ابو سفیان کو اعتبار نہیں آیا۔ اب حی ڈرا کہ کہیں ابو سفیان اس کا کام تمام نہ کر دے، وہ وہاں سے چپکے سے سٹک گیا اور بنی قریظہ کے قلعوں میں جا کر پناہ لی۔ ادھر قریش اور نجد کے قبائل میں بھی وہ پہلا سا اتحاد قائم نہیں رہا تھا۔ یہ قبائل تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ کا فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا، قریش کی فتح ہوئی اور انہیں لوٹ مار کا موقع ملا۔ یہاں نقشہ ہی اور تھا، دو ہفتے گزر چکے تھے اور قریش کوئی مارکا نہیں مار سکے تھے، لشکر کا سامان رسد ختم ہوتا جا رہا تھا، گھوڑے مرنے شروع ہو گئے تھے، کچھ گھوڑے بھوک سے مرے، کچھ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے، کچھ اونٹ بھی جان سے گئے۔ نجدی قبائل اب لڑائی کے سلسلے میں مذبذب تھے، حی کے چلے جانے سے وہ بالکل ہی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اب آن حضرت نے دعا کی کہ اے پروردگار، دشمن پر ایسی بلا نازل کر کہ ان کے چھکے چھوٹ جائیں اور وہ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ آپ نے تین دن تک ہر نماز کے بعد یہ دعا کی، اور تیسرے دن یوں ہوا کہ مشرق کی سمت سے ایک آندھی اٹھی اور ساتھ طوفانی بارش ہونے لگی۔ اسی طوفان باد و بارہ میں رات ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں اس طوفان نے دشمن کی چھاونی میں بہت تباہی مچائی، خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، الاؤ بجھ گئے، لشکریوں کا سردی سے برا حال ہوا۔ مسلمانوں کے لشکر نے ایسے زاویے سے پڑاؤ کیا تھا کہ وہ آندھی کی زد میں نہیں تھا، پھر آن حضرت کی دعائیں ان کے شامل حال تھیں۔ آندھی کا کچھ اثر تو ضرور ہوا لیکن اس سے زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ آن حضرت نے حذیفہ ابن یمان کو ہدایت کی کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور سن گن لو کہ ان کے کیا ارادے ہیں، اور یوں بیان کیا حذیفہ ابن یمان نے کہ میں دبے پاؤں دشمن کے لشکر میں پہنچا، آندھی نے ان کا حشر کر رکھا تھا، کیا لشکری اور کیا ان کے سردار، سردی سے سب کا برا حال تھا، کھلے میدان میں ٹھٹر رہے تھے اور سکڑے بیٹھے تھے۔ جب صبح ہونے کو آئی تو ابو سفیان چلایا کہ اے اہل قریش، ہمارے گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، بنی قریظہ نے ہم سے دغا کی اور اب آندھی نے ہمارا ستیہ ناس کر دیا، سو رفیقو، اس نامبارک مقام سے نکل چلو، میں یہ چلا۔ یہ کہہ کر وہ اونٹ پر سوار ہو کر چلنے کے لیے تیار ہوا۔ ایک رفیق نے اس سے کہا کہ اے ابو سفیان، تو اس لشکر کا سردار ہے، کیا تو اپنے لشکر کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اس پر ابو سفیان شرمندہ ہوا اور اونٹ سے اتر پڑا۔ اس نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، حکم پاتے ہی لشکریوں نے ڈیرا اٹھایا اور کوچ کے لیے تیار ہوئے۔ حذیفہ نے کوچ کا حکم سنا اور وہاں سے چپکے سے چلے۔ پھر انہوں نے بنی غطفان کی راہ لی، وہاں تو میدان ہی صاف نظر آیا، بنی غطفان رفو چکر ہو چکے تھے۔ حذیفہ وہاں سے پلٹے، جب اپنے لشکر میں پہنچے تو دیکھا کہ آن حضرت نماز کے لیے تیار ہیں۔ حذیفہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پہلے نماز ادا کی، پھر احوال پوچھا۔ حذیفہ نے سارا کچا چٹھا بیان کیا۔ اب صبح ہو رہی تھی اور جب مسلمانوں نے خندق کے اس طرف نظر ڈالی تو میدان کو صاف پایا۔ تب آن حضرت نے اپنے غازیوں سے فرمایا کہ رفیقو، اب واپسی کا اذن عام ہے۔ مسلمانوں نے ابھی دم نہیں لیا تھا کہ پھر ایک مہم درپیش ہوئی۔ آن حضرت نے ادھر ظہر کی نماز ختم کی اور ادھر جبریل امین نازل ہوئے اور یوں گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی شمشیر نیام میں ڈال لی ہے؟ فرشتوں کی شمشیریں تو ابھی نیاموں سے باہر ہیں۔ بے شک خدا بزرگ و برتر کا آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ بنی قریظہ کے تعاقب میں جائیں، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، انہیں اتنا خوف زدہ کروں گا کہ ان کے دل دہل جائیں گے۔ آن حضرت نے حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں عصر کی نماز بنی قریظہ کی بستی میں جا کر ادا کرنی ہے۔ آپ نے علم حضرت علی کو سونپا اور چلے بنی قریظہ کی بستی کی طرف۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہی لشکر جس نے لشکر قریش کا مقابلہ کیا تھا اور جو 3,000 لشکریوں پر مشتمل تھا، پورے جاہ و حشم کے ساتھ بنی قریظہ کے قلعوں پر جا چڑھا۔ اب بنی قریظہ لشکر اسلام کے محاصرے میں تھے۔ یہ محاصرہ 25 راتوں تک جاری رہا۔ تب ان لوگوں نے آن حضرت سے درخواست کی کہ ہمیں ابو لبابہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ بنی قریظہ کی بنی اوس سے ایک لمبے عرصے تک رفاقت رہی تھی اور ابو لبابہ کی حیثیت ایک واسطے کی تھی۔ آن حضرت نے ابو لبابہ کو ہدایت کی کہ جاؤ اور بنی قریظہ سے ملو، اور جب ابو لبابہ وہاں گئے تو بنی قریظہ کی عورتیں اور بچے ان کے گرد جمع ہو گئے اور گریہ وزاری کرنے لگے۔ ابو لبابہ ان لوگوں کی معاہدہ شکنی پر بہت برہم تھے، مگر عورتوں اور بچوں کے آنسوؤں نے ان کے دل کو موم کر دیا۔ بنی قریظہ کے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو لبابہ، کیا ہم محمد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں؟ ہاں، سر تسلیم خم کر دو۔ مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر کر اشارتاً کہا کہ سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ مگر اس کے فوراً بعد ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایسا کر کے رسول اللہ سے دغا کی ہے اور ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اے ابو لبابہ، تجھے کیا ہوا؟ کعب نے سوال کیا۔ اے کعب، میں نے خدا اور اس کے رسول سے دغا کی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تب انہوں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو وہ آنسوؤں سے تر تھی۔ باہر ان کے قبیلے کے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ یہودیوں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں، مگر ابو لبابہ اب انہیں منہ دکھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وہ عقبی دروازے سے باہر نکلے اور تیزی سے شہر کی طرف چلے۔ شہر میں پہنچ کر وہ سیدھے مسجد میں پہنچے اور ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسی سے جکڑ لیا، عہد کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری خطا معاف نہیں کر دے گا، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ آن حضرت نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آتا تو میں پاک پروردگار سے اس کے حق میں دعا کرتا، مگر اب تو اس نے خود ہی اپنا معاملہ خدا کے ساتھ کر لیا ہے۔ اب جب تک خدا اسے معاف نہ کر دے، میں اسے اس جکڑ بند سے رہائی نہیں دلا سکتا۔ ابو لبابہ 10-15 دن تک ستون کے ساتھ بندھے کھڑے رہے۔ نماز کا وقت آنے پر ان کی بیٹی آ کر رسی کھولتی، جب وہ نماز پڑھ چکتے تو پھر انہیں رسی سے باندھ دیتی۔ اس سارے عرصے میں بس ایک خواب تھا جس نے ابو لبابہ کے دل میں امید کا چراغ روشن رکھا۔ انہوں نے خندق کے زمانے میں ایک شب یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ گندے کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں اور کسی طور نکل نہیں پا رہے۔ اسی عالم میں ان کا دم نکل جاتا ہے، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے اور وہ اس میں غسل کر رہے ہیں۔ ارد گرد کی فضا پاک صاف ہے اور ہوا میں ایک خوشبو ہے۔ جب وہ خواب سے جاگے تو حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے ابو لبابہ، تو ایک روحانی اذیت میں مبتلا ہوگا، مگر پھر تجھے اس اذیت سے گلو خلاصی حاصل ہوگی۔ تو یہ وہ خواب تھا اور یہ اس کی وہ تعبیر تھی جس نے ابو لبابہ کو سہارا دے رکھا تھا۔ ادھر بنی قریظہ ایک تذبذب کے عالم میں تھے۔ کعب نے انہیں مشورہ دیا کہ عزیز و اسلام قبول کر لو اور اپنی جان و مال کی خیر مانگو۔ لوگوں نے کہا کہ اے کعب، ہم توریت سے اور شریعت موسوی سے ہرگز انحراف نہیں کریں گے، مر جائیں گے مگر اسلام قبول نہیں کریں گے۔ کعب نے مختلف تجویزیں پیش کیں، مگر یہودیوں کو کوئی شرط منظور نہیں ہوئی۔ ہاں، 3 نوجوانوں نے کہ قریظہ کے بھائی حنزل کی اولاد میں سے تھے، کعب کی پہلی تجویز کو قبول کیا اور رات کے پردے میں قلعے سے نکل گئے۔ مسلمان پہرے داروں کو انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہونے جا رہے ہیں اور آن حضرت کے حضور جا کر اسلام لے آئے۔ بنی قریظہ میں سے صرف 2 اشخاص نے ان نوجوانوں کی مثال کو اپنایا۔ ان میں ایک عمر بن سعدہ تھا کہ اس نے اسلام قبول کر کے ایک رات مسجد میں بسر کی اور پھر ایسا غائب ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ دوسرا شخص رفاع تھا جو چھپ کر سلمہ بنت قیس کے مکان پر پہنچ گیا اور وہاں پناہ لی۔ سلمہ بنت قیس بی بی آمنہ کی سوتیلی بہن تھیں اور انہوں نے بنی نجار کے ایک خزرجی نوجوان سے شادی کی تھی۔ رفاع نے اس گھر جا کر اسلام قبول کیا۔ خیر تو بنی قریظہ نے کعب کی کسی تجویز کسی مشورے کو قبول نہیں کیا۔ انجام یہ ہوا کہ دوسرے دن انہوں نے اپنے قلعوں کے پھاٹک کھول دیے اور اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ مردوں کے ہاتھ باندھ کر ایک طرف بٹھا دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو ان سے الگ عبداللہ ابن سلام کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ ہر قلعے سے ہتھیار اور باقی ساز و سامان سمیٹ لیا گیا، شراب جتنی تھی اسے اوندھا دیا گیا۔ بنی اوس کی طرف سے ایک وفد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپیل کی کہ حضور نے بنی خزرج کی گزارش پر ان سے رشتہ دوستی رکھنے والے بنی قینقاع کے ساتھ جو نرمی برتی تھی وہی نرمی بنی قریظہ سے برتیے کہ ان کا ہمارے ساتھ دوستی کا رشتہ رہا ہے۔ آن حضرت نے فرمایا، اے اہل اوس، اگر تم میں سے کسی ایک فرد کو ان پر منصف مقرر کر دیا جائے تو کیا تمہیں اس کا فیصلہ قبول ہوگا؟ بنی اوس اس تجویز پر رضامند ہو گئے۔ تب آپ نے ان کے قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ کو بلایا اور بنی قریظہ کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ قبیلے والوں نے بنی قریظہ کی بہت سفارش کی، مگر سعد ابن معاذ کو وہ وقت یاد تھا جب وہ بنی قریظہ کے پاس گئے تھے اور ان سے معاہدہ دوستی کا پاس کرنے کی درخواست کی تھی، اور بنی قریظہ نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھی۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ اے بنی قریظہ، قسم کھاؤ کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ تمہیں منظور ہوگا۔ اے سعد ابن معاذ، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ سو اے بنی قریظہ، میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تمہارے مرد قتل کیے جائیں، تمہاری املاک کا بٹوارہ کیا جائے اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد بچوں اور عورتوں کو شہر لے جایا گیا اور مردوں نے رات ڈیرے میں بسر کی، جہاں وہ رات بھر توریت کی تلاوت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو ہمت سے کام لینے کی تلقین کرتے رہے۔ صبح ہونے پر آن حضرت نے بازار کے بیچ گہرے تنگ اور لمبے گڑھے کھدوائے۔ بنی قریظہ کے مرد چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لائے گئے، انہیں ان گڑھوں کے کنارے قطار میں بٹھایا گیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سعد ابن معاذ بنی قریظہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا کر فارغ ہوئے۔ وہ بستر بیماری سے اٹھ کر آئے تھے، پھر بستر بیماری پر جا کر دراز ہوئے۔ اصل میں جنگ خندق میں وہ زخمی ہو گئے تھے، زخم کاری تھا، کسی صورت مندمل نہیں ہوا۔ مسجد میں ان کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا تھا، یہاں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ ان کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی۔ ایک رات آن حضرت ان کی مزاج پرسی کے لیے پہنچے تو انہیں بے ہوش پایا۔ دیکھا کہ وہ بزرگ عالم نزا میں ہے۔ آپ نے ان کا سر اپنے زانو پر رکھا اور خدا سے دعا کی کہ ان کا دم آرام سے نکلے۔ یہ دعا کر کے آن حضرت وہاں سے واپس ہوئے۔ ڈیڑھ دو گھنٹے بعد خبر ملی کہ سعد ابن معاذ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور جاننا چاہیے کہ سعد ابن معاذ بھاری تن و توش کے آدمی تھے، مگر جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو وہ پھول سے زیادہ ہلکے تھے۔ اور اب ابو لبابہ کی سنیے، انہی دنوں کی ایک مبارک صبح کا ذکر ہے کہ آن حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس تھے، اچانک آپ نے ارشاد فرمایا، ابو لبابہ کی خطا معاف ہو گئی۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو یہ خوشخبری دے آؤں؟ آن حضرت نے اجازت دی تو بی بی ام سلمہ نے اپنے مکان کا در جو مسجد میں کھلتا تھا کھولا اور پکار کر کہا، اے ابو لبابہ، تجھے مژدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری خطا معاف کر دی۔ مسجد میں موجود اصحاب نے یہ پکار سنی اور خوشی سے ابو لبابہ کی طرف لپکے، رسی کھولنے لگے تھے کہ ابو لبابہ نے کہا، عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس تشریف لا کر رسی کھولیں گے تب میں اس رہائی کو قبول کروں گا۔ اور آن حضرت نے جب نماز کے لیے مسجد میں ورود کیا تو ابو لبابہ کی رسی کھولی، پھر نماز ادا کی، اور نماز کے بعد ابو لبابہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ میں اپنی خطا کی تلافی اس طور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ نظر کروں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ آن حضرت نے اجازت دی اور ابو لبابہ نے اپنی جائیداد کا ایک تہائی حصہ خیرات کے لیے نظر کیا۔